السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے, اور سب سے پہلے ہم سال نو کی مبارکباد دیتے ہیں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو, اور آغاز بھی انہی خبروں سے کرتے ہیں. دنیا بھر میں بدھ کے روز نئے سال اور نئے عشرے کا آغاز موسیقی, آتش بازی اور تمام رات جشن کے ساتھ ہوا. دنیا بھر کی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں نئے سال کی آمد کے موقع پر غیر سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. جوہری ہتھیاروں کے عامل جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملک پاکستان اور بھارت نے سال نو کے آغاز پر اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا آپس میں سفارتی سطح پر تبادلہ کیا ہے, اور بھارت میں نئے آرمی چیف جنرل منوج نے منگل کے روز عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے ہی بیان میں پاکستان کو خبردار کیا ہے. بھارت میں نئے سال کا استقبال شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے ساتھ کیا گیا ہے. پاکستان میں وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کو فوری پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. حکومت پاکستان نے ٹرانس جینڈر افراد میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. افغانستان میں عہدیداروں نے بدھ کو روز بتایا ہے کہ طالبان باغیوں نے ملک کے شمال میں گزشتہ رات کے حملوں میں حکومت نواز فورسز کے کم از کم 28 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. اور بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام بدھ کے روز سے متنازع علاقے میں ٹیکسٹ میسیجنگ کی سروسز بحال کر دیں گے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. دنیا بھر میں بدھ کے روز نئے سال اور نئے عشرے کا آغاز موسیقی, آتش بازی اور تمام رات جشن کے ساتھ ہوا. ان تقریبات میں نیویارک کے ٹائمز اسکوائر میں معمول کا سالانہ بڑا اجتماع تھا, جہاں لاکھوں لوگوں نے سن 2019 کی رخصتی اور سن 2020 کی آمد کے آخری لمحات کی گنتی با آواز سے بلند کی. برازیل کی مشہور کیسابلانکا بیچ پر لاکھوں لوگ ریو ڈی جینیرو میں جمع ہوئے اور آتش بازی اور موسیقی سے لطف اندوز ہوئے. فرانس میں سال کا استقبال پیرس کی شانزلیزی پر خوبصورت روشنیوں اور آتش بازی سے ہوا. ماسکو میں آسمان پر آتش بازی اور زمین پر مصنوعی برف کا منظر پیش کیا گیا تاکہ نئے سال کا صحیح سماں بن سکے. دبئی, جاپان, آسٹریلیا میں بھی لوگ سال نو کی تقریبات سے محظوظ ہوتے رہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی نئے سال کی آمد کے موقع پر غیر سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا. سماجی میڈیا پر پاکستانی شہریوں نے ایک دوسرے کو سن 2020 کی مبارکباد دیتے ہوئے نئے عزم اور عہد و پیمان کا اظہار کیا, جس کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ آئندہ سال 2019 کے برعکس پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام کا سال ہوگا. اس بارے میں ایک رپورٹ کچھ دیر میں. جوہری ہتھیاروں کے حامل جنوبی ایشیا کے دو جوہری ملک پاکستان اور بھارت نے سال نو کے آغاز پر اپنی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا آپس میں سفارتی سطح پر تبادلہ کیا. دونوں ملکوں کے درمیان بدھ کو ہونے والا فہرستوں کا یہ تبادلہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان 1988 میں طے ہونے والے معاہدے کے تحت کیا گیا ہے. اس معاہدے کی روح سے دونوں ملک ہر نئے سال کے آغاز پر اپنے اپنے ملک میں جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کرنے کے پابند ہیں. 1 جنوری 2020 کو جوہری فہرستوں کا تبادلہ دونوں ملکوں کے درمیان 29ویں بار ہوا ہے. بھارت میں نئے آرمی چیف جنرل منوج مکنڈ نروان نے منگل کے روز عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے ہی بیان میں پاکستان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے پری ایمپٹیو سرجیکل اسٹرائک یا پیشگی سرجیکل حملہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے. اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمارا ہمسایہ دہشت گردی کو ریاستی پالیسی کے طور پر استعمال کر رہا ہے اور بھارت کے خلاف پراکسی جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی نیم خود مختار حیثیت ختم کیے جانے سے متعلق ایک سوال کے جواب میں بھارتی آرمی چیف نے کہا کہ کشمیر میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں. اور بھارت میں نئے سال کا استقبال شہریت ترمیمی ایکٹ اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے ساتھ کیا گیا. خواتین اسٹوڈنٹس اور سیاسی اور سماجی کارکنوں نے کیناٹ پیلس, جامعہ ملیہ اسلامیہ, شاہین باغ اور دیگر مقامات پر نصف شب کو مظاہرہ کیا اور آئین کے تحفظ سے متعلق ایک قرارداد پڑھی. اس بارے میں بھی تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں دیں گے. پاکستان میں وفاقی کابینہ نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے, جس کے بعد ترمیمی بل منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا, جبکہ حکومت کی طرف سے اپوزیشن کے ساتھ معاملات بہتر بنانے کی دعوت دی گئی ہے. وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کو فوری پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان فروری کے پہلے ہفتے میں شہر میں کئی تکمیل شدہ منصوبوں کا افتتاح کریں گے. سیاسی تجزیہ کار وفاقی حکومت کے اعلانات کو اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے تحفظات کا ازالہ کرنے سے تعبیر کر رہے ہیں. حکومت پاکستان نے ٹرانسجینڈر افراد میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے, جس کا مقصد انہیں صحت سے متعلق سہولتوں کے سلسلے میں بڑھتے جانے والے امتیازی سلوک سے بچانا ہے. پاکستان میں ٹرانسجینڈر افراد کو اکثر علاج فراہم کرنے سے اس لیے انکار کر دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ انہیں مردوں کے وارڈ میں رکھا جائے یا پھر عورتوں کے. ٹرانسجینڈر افراد کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کرتے ہوئے پاکستانی وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں موجود تمام بڑے ہسپتالوں میں ٹرانسجینڈر مریضوں کے لیے الگ وارڈ بنائے جائیں گے. افغانستان میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بدھ کے روز طالبان باغیوں نے ملک کے شمال میں گزشتہ رات کے حملوں میں حکومت نواز فورسز کے کم از کم 28 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے. سخت ترین موسمی حالات کے باوجود طالبان نے تقریباً روزانہ ملک کے شمال اور شمال مشرقی صوبوں میں پچھلے ہفتے جنگی حملے کیے ہیں اور تقریباً 100 افغان فوجیوں کا ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے. ایک افغان عہدیدار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی قندس کے دشت آرچی ضلع میں ایک فوجی چوکی پر باغیوں کے حملے میں 13 حکومت نواز فوجی ہلاک ہوئے ہیں. ہمسایہ بلخ اور تاخار صوبوں میں پولیس کمانڈرز اور حکومتی ترجمانوں کے مطابق 15 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. طالبان کے چیف ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اخباری نمائندوں کے لیے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی فورسز کے کل 50 فوجی گزشتہ رات 3 صوبوں میں حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں, حالانکہ باغی اکثر بڑھا چڑھا کر یہ دعوے کرتے ہیں. دوسری طرف افغان وزارت دفاع نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ اس کی فوجوں نے مختلف صوبوں میں فوجی کاروائیوں میں فضائی اور زمینی حملوں میں درجنوں طالبان دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے حکام بدھ کے روز متنازعہ علاقے میں ٹیکسٹ میسجنگ کی سروسز بحال کر دیں گے. ایک اہلکار نے منگل کے روز بتایا کہ تقریباً 5 ماہ قبل علاقے کی نیم خود مختار حیثیت ختم کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے سخت سیکیورٹی اور ذرائع ابلاغ کی ترسیل پر پابندی لگا دی تھی. بلدیات کے محکمے کے ترجمان روہت کنسال نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے. عراق کے دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے پر بدھ کو دوسرے دن بھی احتجاجیوں نے دھاوا بول دیا. بغداد میں امریکی سفارت خانے پر سفارتی دفاتر کی طرف سے جمع ہونے والے ایران نواز ملیشیا کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس استعمال کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ جارحانہ کارروائیوں کو جنگ تک بڑھا دینا کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے. صدر نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ امریکی تنصیبات پر پہنچنے والے کسی جانی یا مالی نقصان کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائیں گے. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. کیمرامین قذافی بابر کے ساتھ ہم فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
VOA Urdu अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों के साथ ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। पाकिस्तान में वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जबकि हुकूमत की तरफ से अपोजिशन के साथ मामला बेहतर बनाने की दावत दी गई है। इस्लामाबाद से आसिम अली राना की एक रिपोर्ट।
पाकिस्तान की वफाकी काबीना ने आर्मी एक्ट में की जाने वाली नई तरमीम में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का तरीकाकार वजह कर दिया। एक्ट में तरमीम तीन सर्विसेज चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए होंगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ की मुद्दत मुलाजमत, इनकी तनख्वाहों और मराहत समेत दीगर मामला भी तय कर दिए गए हैं। ये बिल अब कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रबानी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने आर्मी चीफ की तैनाती पर इदारे को शर्मिंदा करवाया।
इनकैपेसिटी की वजह से आपने एक अदारे को, जो नेशनल अदारा है, उस अदारे को आपने ला के एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट और द एक्सटेंशन टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये कैसी हुकूमत है कि जो तीन या चार नोटिफिकेशंस दुरुस्त तौर पे नहीं निकाल सकते।
दूसरी जानब वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में यूं लग रहा है कि हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और फौज आपस में दस्तो गिरेबा हैं। हमारे तमाम इदारे मामलात में कसूरवार हैं और ना ही बेकसूर। गलतियां अदलिया से भी हुई होंगी और फौज से भी। अगर हम आपस में दस्तो गिरेबा रहे तो मामला हाथ से निकल जाएगा और मुल्क फिर बहुत पीछे रह जाएगा। उन्होंने कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर दिया।
जो हमारे पार्लियामान के इदारे हैं वो हुकूमत है और अपोजिशन है। पार्लियामान से बाहर जो हमारे इदारे हैं वो फौज है, अदलिया है। ये जो चार इदारे हैं इनके दरमियान जो आईन है वो तवाजुन तय करता है। आईन हमें बताता है कि मुल्क ने चलना कैसे है, इन इदारों ने चलना कैसे है, इख्तियारात का तवाजुन क्या होगा। हुकूमत और अपोजिशन को उन मामलात के ऊपर जिनमें कंसेंसस हो सकता है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, मेंबरान के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, एहतसाब के निजाम के ऊपर कंसेंसस हो सकता है, फौज के जो लॉ आना है उसके ऊपर कंसेंसस हो सकता है।
फवाद चौधरी का कहना था कि फौज सिर्फ पीटीआई की नहीं, नून लीग और दीगर जमातों की भी है। अदलिया का एहतराम लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62 के तहत हमारा एहतसाब करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद पार्लियामानी कमेटी में आने को तैयार नहीं। बहुत से मामलात में हुकूमत ने भी गलतियां की होंगी, लेकिन इनकी इस्लाह जरूरी है। आसिम अली राना, उर्दू वीओए, इस्लामाबाद।
भारत में नए साल का इस्तकबाल शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ मुजाहरों के साथ किया गया। खवातीन, स्टूडेंट्स और सियासी और समाजी कारकुनों ने कनॉट पैलेस, जामिया मिलिया इस्लामिया, शाहीन बाग और दीगर मकामात पर नसफ शब को मुजाहरा किया और आइन के तहफ़ से मुतालिक करारदाद पढ़ी। मुजाहरीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमत नए साल में शहरियत तरमीमी एक्ट वापस ले लेगी। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को भी दारुल हुकूमत दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, भुवनेश्वर और दीगर मकामात पर शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन का कहना है कि यह जश्न मनाने का नहीं बल्कि आईन को बचाने का वक्त है। उधर मुल्क भर की तकरीबन 100 तंजीमों ने वी द पीपल के नाम से एक प्लेटफार्म तश्कील दिया है। उनका कहना है कि वो उस वक्त तक मुजाहरे करेंगी जब तक की हुकूमत मस्कूरा कानून वापस नहीं ले लेती। वी द पीपल भारतीय आईन का पहला जुमला है। मस्कूरा बैनर से 3 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। उसके बाद 8, 12, 15, 17, 26 और 30 जनवरी को भी एहतजाजी प्रोग्रामों की मंसूबाबंदी की गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया के नजदीक एक रिहायशी कॉलोनी शाहीन बाग शहरियत तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुजाहरों का एक बड़ा मरकज बन गई है। वहाँ नोएडा को जुनूबी दिल्ली से जोड़ने वाली शाहराह पर तिरपाल का आर्दी साहिबान डालकर खवातीन 15 दिसम्बर से धरने पर बैठी हुई है। धरने में 15 दिन के नौमौलूद बच्चे से लेकर 80 साल तक की मुम्बर खातून की भी शिरकत है। शाहीनबाग के एक समाजी और तालीमी कारकुन डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन गजाली ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि धरने में दिल्ली के दूसरे मकाम से भी मर्द और खवातीन आकर शिरकत कर रहे हैं।
और इस वक्त दिल्ली में पारा 2.5 डिग्री तक गिर चुका है, उसके बावजूद कंपा देने वाली सर्दी में दिन और रात ये धरना जारी है और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि ये कानून वापस नहीं लेती होते हैं।
जबकि धरने में शामिल खवातीन का कहना है कि हुकूमत का एक भी नुमाइंदा अब तक उनसे बात करने के लिए वहाँ नहीं आया।
हमसे पूछे तो सही, जो ये काला कानून लेके आया हमारे संविधान के खिलाफ, उसको वापस ले लें, हम अपने घर चले जाएंगे वापस। हमने तो जिंदगी जी ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चों के साथ, जो आसाम के बच्चे और जो महिलाएं जो बड़े सब झेल रहे हैं, वो हमारे बच्चे झेल रहे हैं।
एनआरसी का हटाने के लिए बैठी हूँ, एनआरसी को हटा देगा हम लोग हट जाएंगे।
स्वराज अभियान के सरबराह योगेंद्र यादव ने गुज़श्ता शब उसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इस उम्मीद के साथ आया हूँ कि नए साल में कुछ अच्छा होगा। लोगों ने मुझे बताया कि अगर मैं उम्मीद की बहाली चाहता हूँ तो मुझे शाहीनबाग जाना चाहिए। बाएं बाजू और दीगर अपोजिशन जमातों के मुतअद्दिद रहनुमा भी वहाँ पहुँच कर लोगों से खिताब कर रहे हैं। दरअसना IIT कानपुर ने एक तहकीकती कमेटी तश्कील दी है जो इस बात की जाँच करेगी कि फैज़ अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे हिंदू मुखालिफ तो नहीं। एक फैकल्टी मेंबर की इस शिकायत पर कि यह नज्म हिंदू मुखालिफ है कमेटी बनाई गई है। फैकल्टी मेंबर का दावा है कि नज्म का ये मिसरा कि जब अर्ज़े खुदा के काबे से सबूत उठवाए जाएंगे और बस नाम रहेगा अल्लाह का, हिंदू मजहब के खिलाफ है। स्टूडेंट्स ने 17 दिसंबर को होने वाले मुजाहरे में ये नज्म गाई थी, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि शिकायत कुनिंदा फिरका वाराना जहनियत का है और फिरका वाराना मवाद पोस्ट करने की वजह से एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने उस पर पाबंदी आयद कर रखी है। फैज अहमद फैज की यह नज्म इन मुजाहरों में खूब मकबूल हो रही है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
दुनिया भर में बुध के रोज नए साल और नए अशरे का आगाज मौसीकी, आतिशबाजी और तमाम रात जश्न के साथ हुआ। इन तकरीबात में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में मामूल का सालाना बड़ा इज्तिम था, जहां लाखों लोगों ने सन 2019 की रुखसती और सन 2020 की आमद के आखिरी लम्हात की गिनती बावाज़े बुलंद की। तफसीलात बयान कर रही हैं यास्मीन जमील।
थाईलैंड में लोगों ने नए साल की आमद के आखिरी लम्हात का लम्हा लम्हा शुमार किया और आतिशबाजियों के आगाज का बेचैनी से इंतजार किया। कोलंबिया के एक सयाह मियाया का कहना था,
We came for the fireworks today. Those to you the happy new year here. We are coming from so far from Colombia.
हम आज यहाँ आतिशबाजी के मुजाहरे देखने और एक खुशगवार नए साल की शुरुआत के लिए आए हैं। मशरक़ वस्ता में दुबई के बुर्ज खलीफा होटल में उस वक्त आतिशबाजियों का एक भरपूर सिलसिला शुरू हो गया जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2020 के आगाज की घंटियां बजीं। आसमान पर एक भरपूर आतिशबाजी के मुजाहरे को लोगों ने सड़कों पर तालियां बजा बजा कर देखा। लंदन में 2020 की शुरुआत का मंजर कुछ यूं था। यूरोप में लंदन में लाइट शो जारी रहा, जहां बिग बैन की मानूस घंटियां फजा पर छा गईं, जब लोगों ने 2020 का खैर मकदम किया।
Was it worth the wait?
It's definitely worth it. It's definitely. Yeah, it's so beautiful. I love it.
It's a good start to the new year. Obviously, a new decade too. So hopefully, I'll be looking for something bigger next year.
नामनिगार ने एक शख्स से पूछा कि क्या इसका इंतजार करना वाकई अहमियत रखता है? तो उसने कहा, बिलाशुबा, बिल्कुल, ये बहुत खूबसूरत मंजर है, मुझे ये बहुत पसंद है। दूसरे ने कहा, ये नए साल का और एक नए अशरे की भी एक अच्छी शुरुआत है। दूसरे ने कहा, ये नए साल का और एक नए अशरे का भी एक अच्छा आगाज है, इसलिए मैं अगले साल में अपने लिए कुछ बड़ी चीजों का मुंतजर होऊंगा। एक और का कहना था, लंदन एक बेहतरीन जगह है। लंदन के मेयर सादिक खान ने वादा किया था कि नए साल के खैर मकदम का मुजाहरा बरतानवी दारुलहुकूमत का बेहतरीन मुजाहरा होगा, जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں کو فوری پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے صوبائی حکومت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان فروری کے پہلے ہفتے میں شہر میں کئی تکمیل شدہ منصوبوں کا افتتاح کریں گے. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایم کیو ایم کو صوبائی حکومت کا حصہ بنانے کی پیشکش کے بعد تحریک انصاف کی وفاقی حکومت ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کے لیے فعال ہو گئی ہے. بدھ کو گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا اجلاس ہوا. یہ کمپنی بنیادی طور پر وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ بھر بالخصوص صوبائی دارالحکومت کراچی میں ترقیاتی کاموں کے لیے قائم کی گئی تھی. اجلاس میں تحریک انصاف کے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے علاوہ میئر کراچی وسیم اختر اور ایم کیو ایم کے رہنما محمد حسین نے بھی شرکت کی. اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا کہ کراچی کی ترقی کاموں کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن فنڈز فراہم کرے گی. انہوں نے بتایا کہ وزیراعظم عمران خان اگلے ماہ چند منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم والے تحریک انصاف کے اتحادی اور بھائی ہیں اور کراچی کی ترقی کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں.
وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے ساتھ. کوئی قطعی کسی قسم کا مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی بیچ میں کہ کوئی ایشو ایسا کوئی انہوں نے ذکر بھی کیا ہو ایسی کوئی چیز کا کنفیوژن کا. آن بورڈ ہیں بالکل، ساتھ مل کے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے جب کراچی پہ بات آتی ہے تو یہ ہماری جو پارٹنرشپ ہے مزید اور مضبوط ہوتی ہے. ورکنگ کے لحاظ سے، پروجیکٹس کی ایگزیکیوشن کے لحاظ سے، وفاق سے کراچی کے لیے مزید پروجیکٹس مانگنے کے لحاظ سے ہم سارے مل کے اکٹھے ساتھ کریں.
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود وفاقی حکومت سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈنگ فراہم کرے گی. انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت کراچی میں 20 ارب روپے سے زائد مالیت کی ریپڈ بس سروس کا گرین لائن ٹریک مکمل کرے گی، لیاری ایکسپریس وے کا بقایا کام، نوردن بائی پاس کو چوڑا کرنا، ریلوے کا فریڈ کوریڈور اور دیگر اہم منصوبے بھی مکمل کیے جائیں گے.
بڑے منصوبے ہیں، وہ گرین لائن کی مکمل کرنا ہے، اس کے اندر لیاری بائی پاس کی اسٹرینتھنگ ہے، اس کے لیاری ایکسپریس وے کی اسٹرینتھنگ ہے، ناردرن بائی پاس ہے، فریٹ کوریڈور ہے ریلوے والا.
لیکن سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کئی ماہ بعد ترقیاتی کاموں کے لیے بنائی گئی اس کمپنی کا اجلاس بلانے کا مقصد ایم کیو ایم کے تحفظات کو دور کرنا ہے، جسے چند روز قبل ہی پیپلز پارٹی کی جانب سے صوبائی حکومت میں شمولیت کی پیشکش مل چکی ہے. تجزیہ کار اور استاد ڈاکٹر توصیف احمد کے بقول فی الحال وفاقی حکومت کی یہ کاوش وقتی لگتی ہے لیکن ایسا زیادہ عرصے نہیں چل سکتا. ان کے مطابق اس کے لیے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کے مسائل کا حل نکالنا ہی ہوگا اور اسی میں تحریک انصاف، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جیت ہے.
دیکھیے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ وقتی طور پہ یہ معاملات کو ٹالنا چاہتے ہیں، مگر یہ ایشو ٹلے گا نہیں. الٹیمیٹ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور صرف گرین لائن منصوبے کے نہیں بلکہ دوسرے منصوبے کے لیے بھی یہ وفاقی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، جس کا اعلان وزیراعظم عمران خان سب سے پہلے دورہ کراچی میں کیا تھا، جس پیکج کا اعلان کیا تھا اس کو عملی شکل دینی ہوگی انہیں.
وفاقی وزیر کے مطابق سکھر حیدرآباد موٹر وے کے 200 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کی منظوری دی جا چکی ہے. اسی طرح کراچی کے ناردرن بائی پاس پر ٹرک مارشلنگ یارڈ بھی تعمیر کیا جائے گا تاکہ کراچی سے ملک کے مختلف علاقوں میں جانے والے سامان کی بر وقت اور با آسانی ترسیل ممکن ہو سکے. وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا تھا کہ سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی سے اختلافات کے باوجود سندھ کے عوام کی زندگی بہتر بنانے کے منصوبوں میں سیاست کو بالکل آڑے آنے نہیں دیا جائے گا. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
سرحد پار افغانستان کے صوبے ننگرہار میں چند ہفتے پہلے عسکریت پسندوں کے خلاف امریکی اور افغان افواج کی مشترکہ فوجی کاروائیوں میں مبینہ طور پر گرفتار ہونے والی پاکستانی خواتین اور بچوں کی رہائی اور وطن واپس لانے کے لیے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. افغان حکومت نے ان کو روایتی قبائلی جرگوں کے ذریعے رہا کرنے اور رشتوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
سرحد پار افغانستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی میں گرفتار کیے جانے والے جنگجو کے رشتہ دار خواتین اور بچوں کی رہائی، حوالگی اور اپنے اپنے گھروں کو منتقل کرنے کے بارے میں قبائلی رہنماؤں کو اطلاعات تو موصول ہو رہی ہیں، مگر حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کابل میں ایک پاکستانی سفارتکار اور اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت نے اس سلسلے میں ان سے کوئی باضابطہ رابطہ قائم نہیں کیا ہے اور ان لوگوں کے بارے میں تمام تر اطلاعات ان کو ذرائع ابلاغ ہی سے ملے ہیں۔ پچھلے دسمبر کے وسط میں افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے اچین سمیت دیگر اضلاع میں 4-5 سالوں سے روپوش عسکریت پسندوں کے خلاف باقاعدہ فوجی کارروائی میں افغان حکام کے بقول لگ بھگ 1400 جنگجو گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ گرفتار کیے جانے والے جنگجو کا تعلق پاکستان، ہندوستان، وسط ایشیائی ممالک اور اردن سمیت کئی ایک دیگر عرب ممالک سے ہے۔ قبائلی صحافی حسن محمود نے رابطے پر وائس آف امریکہ کو بتایا،
افغانستان میں جو لنگرہار کے علاقہ جلالآباد کے قریب نندرا کے علاقے میں جو بیس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو افغان گورنمنٹ نے پکڑا ہوا ہے، اس میں زیادہ تر تعلق اور ضلع سے ہے۔ بوسوک ذرا سے پتہ چلا ہے کہ افغان گورنمنٹ نے ان لوگوں سے رابطہ کر لیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو گرفتار شدہ جو دہشت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ایک جرگی کے ذریعے ہم حوالے کریں گے، لیکن یہ اور زی کی جو قبائل ہے یہ اور سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے ان سے رابطے کرنے میں دشواری کا سامنا ہے اور یہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔
افغان حکومت نے تمام گرفتار خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں کابل میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں کے ساتھ رابطے بھی قائم کیے جا رہے ہیں، مگر پاکستان کے سفارت خانے سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام لوگ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں قبائلی جرگوں کے ذریعے رشتے داروں کے حوالے کیا جائے گا۔ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے ایک سرکردہ قبائلی رہنما نے تصدیق کی کہ تمام تر اضلاع سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں کے ساتھ ان خواتین اور بچوں کی حوالگی کے بارے میں رابطے ہو رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے سرکردہ نوجوان قبائلی رہنما خالد خان داوڑ نے ان رابطوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا،
ابھی تو جرگے کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے تو وہ فی الحال ابھی انڈر پروسیس ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل حکومتوں کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ اگر اس طرح کے مطلب ہے کہ جو طالبانائزیشن یا یہ داعش والے جو جن کے ساتھ یہ خواتین اور بچے ہیں ان میں اگر جرگہ فعال کردار ادا کرے تو ہوپ فلی یہ مسئلہ جو ہے نا یہ سولوشن کی طرف چلا جائے گا۔
داعش تمام تر عسکریت پسند تنظیموں میں سرپرست ہے اور پاکستان میں حکام کے بقول اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
عراق کے دارالحکومت میں امریکی سفارت خانے پر بدھ کو دوسرے دن بھی احتجاجیوں نے دھاوا بولا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر سفارتی دفاتر کی طرف سے جمع ہونے والے ایران نواز ملیشیا کو منتشر کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس استعمال کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ جارحانہ کارروائیوں کو جنگ تک بڑھا دینا کوئی اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ صدر نے منگل کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ امریکی تنصیبات پر پہنچنے والے کسی جانی یا مالی نقصان کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرائیں گے۔ صدر کا کہنا تھا،
I don't think that would be a good idea for Iran. It wouldn't last very long. Do I want to know?
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھا طرز عمل ہے، یہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ کیا میں چاہتا ہوں؟ نہیں، میں امن چاہتا ہوں، مجھے امن پسند ہے اور ایران کو کسی بھی اور سے زیادہ امن پسند ہونا چاہیے، تو میں اس سے واقعہ ہوتا نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، میرے خیال میں ایران یہ چاہے گا کہ ایسا ہو، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کے بعد واشنگٹن نے مزید فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹیگون کا کہنا ہے کہ 82 ایئر بورن ڈویژن سے 750 فوجی مشرق وسطی بھیجے جا رہے ہیں اور آئندہ چند روز کے دوران مزید فوجیوں کو وہاں تعینات کیا جائے گا۔ وزیر دفاع مارک ایسپر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ بغداد میں سفارت خانے پر حملے کے بعد امریکی افواج اور انہیں دستیاب سہولیات کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرناک منصوبے کے پیش نظر مناسب اور احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی نئے سال کی آمد کے موقع پر غیر سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ سماجی میڈیا پر پاکستانی شہریوں نے ایک دوسرے کو سن 2020 کی مبارکباد دیتے ہوئے نئے عزم اور عہد و پیمان کا اظہار کیا۔ اس کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ آئندہ سال سن 2019 کے برعکس پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام کا سال ہوگا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
10, 9, 8, 7, 6, 5, دنیا بھر کی طرح گزشتہ رات کاؤنٹ ڈاؤن کے ساتھ پاکستان میں بھی نئے سال کی آمد کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ اس سلسلے میں لاہور کی بحریہ ٹاؤن میں بھی آتش بازی کا مظاہرہ ہوا اور اس موقع پر ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ دوسری طرف نئے سال کی آمد پر نوجوانوں نے اپنے طور پر مختلف انداز میں منایا، جبکہ کئی منچلوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ ادھر پاکستان کے سب سے بڑے جنوبی ساحلی شہر کراچی میں مختلف مقامات پر روایتی انداز میں 2020 کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس موقع پر سماجی میڈیا کے ذریعے لوگوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نئے سال کی آمد کے موقع پر پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ساحلی تفریح مقام سی ویو پہنچ گئے، کیونکہ گزشتہ سال کے برعکس اس بار نئے سال کی آمد کے موقع پر کراچی پولیس اور انتظامیہ نے سی ویو کے تفریح مقام کی طرف جانے والے راستوں اور سڑکوں کو کھلا رکھا۔ پاکستان میں 2020 کے سال کا ایک ایسے وقت استقبال کیا گیا جب 2019 معاشی اور کئی دیگر حوالوں سے پاکستان کے لیے ایک مشکل سال رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی چند روز قبل اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ 2019 کا سال پاکستان کے لیے ایک مشکل سال رہا۔ تاہم وزیراعظم عمران خان نے اس توقع کا اظہار کیا کہ 2020 کا سال پاکستان کی ترقی اور معاشی استحکام کا سال ہوگا۔
جو 2020 ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا، اپنی اکانومی ہماری بڑھائے گا، جس میں اپنی عوام کے لیے نوکریاں ہم بنائیں گے، اس سسٹم کے اندر نوکریاں پیدا کریں گے۔
تاہم اقتصادی امور کے ماہر وقار مسعود نے ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے بارے میں وزیر اعظم کے بیان کو خوش آئند قرار دیا۔ تاہم ان کے بقول ملک میں روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنا حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔
جو آپ کے نوجوان ہیں وہ تو بے روزگار ہو رہے ہیں اس دوران کے اندر، تو ہمیں تو اس بات پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے جو یہ پابندیاں لگی ہیں ہمارے اوپر آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر، ان دیواروں کو تو توڑنا پڑے گا تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جس سے لوگوں کے اندر کوئی ریلیف ملے، قیمتیں کم ہوں، پروڈکشن شروع ہو۔
ادھر نئے سال کے موقع پر کراچی میں سرد ہواؤں کی وجہ سے شہر کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں سائبیریا سے آنے والی سرد ہواؤں کی وجہ سے سردی کی لہر آئندہ 2 روز تک جاری رہے گی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں گزشتہ سال سن 2019 کے دوران دہشت گردی میں کمی دیکھنے میں آئی اور دہشت گرد حملوں اور ہلاکتوں کی تعداد میں 31% کمی واقع ہوئی۔ تاہم تحریک طالبان پاکستان کمزور ہونے کے باوجود داخلی امن کے لیے بڑا خطرہ ہے، جبکہ داعش کی موجودگی ایک اور خطرہ ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بیان کریں گے علی فرقان۔
اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باوجود تحریک طالبان ملک میں امن و امان کی خرابی میں نمایاں رہی، اور سال 2019 میں ملک میں ہونے والے دہشت گرد حملوں میں سے 36% کی ذمہ داری طالبان نے قبول کی ہے۔ ادارے کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سال 2019 میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 230 واقعات رپورٹ کیے گئے، جن میں 318 افراد ہلاک جبکہ 720 زخمی ہوئے۔ یوں سال 2018 کے مقابلے میں حملوں میں مجموعی طور پر 13% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ سال گزشتہ میں خودکش حملوں کی تعداد میں بھی کمی ہوئی اور جنوری میں لورالائی، اپریل میں کوئٹہ، مئی میں لاہور اور جولائی میں ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملے ہوئے۔ سال بھر میں ہونے والے 4 خودکش حملوں میں سے 2 کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان، جبکہ حزب الاحرار اور داعش اور لشکر جنگوی کے اتحاد نے ایک ایک حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سجاد بخاری کہتے ہیں کہ اگرچہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں بتدریج کمی واقع ہوئی ہے، تاہم تحریک طالبان پاکستان اس سے وابستہ مذہبی انتہا پسند گروہ مہلک خطرہ بنے رہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔
انتہا پسندانہ سوچ کے خلاف ہمارے پاس کوئی مؤثر اسٹریٹجی نہیں ہے۔ ان گروہوں کو اگرچہ جو ہے جی مختلف کاروائیوں میں شکست و عزیمت کا سامنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں جو ہے نا وہ ریکروٹس مل جاتے ہیں اور اس طرح یہ اپنی افرادی قوت کو بحال کرتے ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نعیم خالد لودی کہتے ہیں کہ پاکستان میں داخلی استحکام میں خاصی بہتری آئی ہے اور امن و امان کے حالات معمول کے قریب آ چکے ہیں، تاہم اس کے باوجود اندرونی طور پر انتہا پسندانہ سوچ کا کلا کمان نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان پاکستان، داعش اور اس جیسے گروپوں کی پناہ گاہیں سرحد پار افغانستان میں ہیں، جنہیں بھارت کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔
2020 کا سال اس لحاظ سے پرامن نہیں میں دیکھ رہا جتنا کہ ہونا چاہیے، جب تک کہ یہ کشمیر کا سلسلہ اور یہ جو اندرونی پرابلم ہو گیا ہے ہندوستان کو، یہ سلسلے کچھ تھم نہ جائیں یا ان پہ کوئی کام نہ ہو جائے، کیونکہ این ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے اوپر ملبہ ڈالنے کے لیے کوئی ایسا کام کر دیں یا ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں۔ تو جہاں تک وار آن ٹیرر ہے جو وہ ضرور ختم ہوا ہے، ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوا ہے۔
پاکستان کی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس کے مکمل خاتمے کے لیے انتہا پسندانہ نظریات کے فروغ کا تدارک ضروری ہے، جس کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسی کے منصوبے میں تعطل اور مغربی افریقہ کے ملک گیمبیا کی جانب سے میانمار کے خلاف نسل کشی کے الزامات پر عدالتی کارروائی کا آغاز، یہ دونوں ظاہر کرتے ہیں کہ برما سے نقل مکانی کر جانے والے 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مسلمانوں کے لیے مسلسل دوسرا سال بھی کس قدر تکلیفوں پر ختم ہوا ہے۔ میانمار کی فوج پر الزام ہے کہ اس نے ریاست راخائن سے مسلمانوں کے صفائی کے لیے آپریشن کیا اور مسلمان آبادی پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی۔ وائس آف امریکہ کے لیے بینکاک سے سٹیو سینفورڈ کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
روہنگیا مسلمانوں نے غیر یقینی کے ایک اور سال کا سامنا کیا۔ ان کے عارضی ٹھکانوں کے گرد باڑیں لگائی گئیں، رابطے منقطع ہوئے اور سیلابوں کے خطرات سے دوچار علاقوں میں ان کے لیے بڑے پیمانے پر عارضی پناہ گاہیں کھڑی کی گئیں۔ پناہ گزینوں کو اپنے گھروں کو واپسی کے اضافی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی ایسے میں جب وہ کیمپوں کے اندر ہونے کے باوجود بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سامنا کرتے رہے اور دیگر موقعوں کی تلاش میں رہے۔
روہنگیا ریفیوجیز ار ایکسٹریملی ونربل ٹو ٹریفکنگ اینڈ مینی ریفیوجیز فائنڈ اٹ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ۔
45 رائٹس سے وابستہ سینئر ہیومن رائٹس اسپیشلسٹ جان کینلی کہہ رہی ہیں، روہنگیا پناہ گزین انسانی اسمگلنگ کے انتہائی خطرات سے دوچار ہیں اور میرے ان پناہ گزینوں کے لیے کیمپوں میں رہنا بہت مشکل ہے۔ بہت سے پناہ گزین کشتیوں پر یا کاروں میں بیٹھ کر بنگلہ دیش سے ملائیشیا جا رہے ہیں اپنی سیکیورٹی اور تحفظ کو لاحق خطرات کے سبب۔ ہمارا خیال ہے کہ نئے سال میں اس رجحان میں اضافہ ہوگا۔ اقوام متحدہ نے روہنگیا بحران سے نمٹنے کے لیے $920 ملین کا جو ہدف مقرر کیا تھا، اس سال اس کے 2/3 سے زیادہ رقم حاصل ہو سکی۔ ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان نے بینکاک میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں روہنگیا بحران پر گفتگو کرنے سے گریز کیا، جس کی وجہ میانمار سے آنے والا دباؤ تھا۔ کہا گیا کہ اس کا مقصد عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند رہنا ہے۔ جلاوطن روہنگیا محمد نواسن کہتے ہیں کہ پناہ گزینوں کو قبول نہ کرنا مشکلات جھیلنے والے افراد کے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ ہم فرار ہو کر بنگلہ دیش آئے، تھائی لینڈ یا ملائیشیا، ہم اب بھی خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں خود کو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسی شناخت نہیں جو ہمیں دوسرے ملکوں میں قابل قبول بنا سکے۔ ادھر عالمی سطح پر میانمار کی حکومت کو روہنگیا سویلینز کے ساتھ جاری ظالمانہ سلوک سے متعلق پہلے 3 مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میانمار کی حکمران امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی آنگ سان سو چی نے سال 2017 کے کلیئرنس آپریشن کا دفاع کیا۔ یہ مقدمہ ہیگ میں گیمبیا نے دائر کر رکھا ہے، جس میں میانمار پر الزام ہے کہ وہ روہنگیا آبادی کی نسل کشی کا مرتکب ہوا ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عالمی عدالت میں انصاف ہوگا اور اس سے میانمار کی فوج کے ساتھ وابستہ بین الاقوامی کاروباروں کو بھی اہم پیغام جائے گا۔ ڈیبی اسٹوتھرڈ جو آلسین برما سے وابستہ ہیں کہتی ہیں،
ایشین کمپنیز شوڈ ناٹ بی کمپلیسنٹ اباؤٹ دیئر انٹرنیشنل،
یہ کمپنیاں بین الاقوامی ذمہ داریوں اور انسانی حقوق کو نظر انداز نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت سی ایشیائی کمپنیوں نے مغربی ملکوں کے ساتھ بھی کاروبار کر رکھے ہیں اور انہیں مال فراہم کرتی ہیں، لہذا ایک مربوط عالمی معاشی نظام میں کوئی بھی اپنی قانونی ذمہ داریوں سے فرار حاصل نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب بات ہو نسل کشی کی۔ روہنگیا پناہ گزینوں کو ان بڑے فیصلوں کا انتظار ہے جو سال 2020 میں ان کے بنگلہ دیش یا میانمار کے اندر مستقبل پر اثر انداز ہوں گے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شمالی کوریا کے لیڈر کم یونگ ان نے دھمکی دی ہے کہ وہ طویل فاصلے پر مار کرنے والے میزائل اور جوہری تجربات دوبارہ شروع کر دیں گے۔ مسٹر کم نے امریکہ کی جانب سے جوہری مذاکرات کے بارے میں اپنا موقف نرم نہ کرنے کی صورت میں ایک خوفناک اقدام کی دھمکی بھی دی ہے، جس کے بارے میں انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن مسٹر کم نے مذاکرات کو باضابطہ طور پر ختم نہیں کیا ہے۔ سول سے وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
سال نو کے اپنے سالانہ تبصروں میں کم یونگ ان نے اعلان کیا کہ وہ اب جوہری یا دور مار میزائلوں کے تجربات پر اپنے خود ساختہ معطلی کے پابند نہیں ہیں۔ یہ اس بارے میں ایک انتہائی واضح علامت ہے کہ شمالی کوریا جلد ہی اپنی بڑی اشتعال انگیزیاں دوبارہ شروع کر سکتا ہے، لیکن اگرچہ مسٹر کم کی تقریر دھمکیوں سے پر تھی، بیشتر مشروط طور پر سامنے آئیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی کوریا نے ابھی تک بات چیت کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ مسٹر کم چاہتے ہیں کہ امریکہ پابندیاں نرم کرے۔ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقوں کا باضابطہ خاتمہ ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان جدید ہتھیاروں کی مزید کوئی فروخت نہ ہو۔ صدر ٹرمپ نے منگل کی رات گفتگو کرتے ہوئے بظاہر مسٹر کم کی دھمکیوں کی اہمیت گھٹاتے ہوئے کہا کہ مسٹر کم کے ساتھ ان کے تعلقات بدستور بہت اچھے ہیں۔
But he did sign a contract. He did sign an agreement talking about denuclearization and that was signed number one sentence, denuclearization.
لیکن انہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف سے متعلق مذاکرات کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں اور اس پر دستخط ہوئے تھے، جس کا پہلا جملہ تھا کہ جوہری ہتھیاروں کی تخفیف، اور وہ سنگاپور میں ہوا تھا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم کوئی راہ تلاش کر لیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات کے پکے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ شمالی کوریا کے لیڈر نے ذاتی طور پر وعدہ کیا تھا کہ وہ جوہری یا ICBM یعنی بین البراعظمی میزائلوں کے تجربات دوبارہ شروع نہیں کریں گے، اگرچہ دونوں رہنماؤں نے اس معاہدے کو کبھی باضابطہ شکل نہیں دی تھی۔ جون 2018 میں اپنے پہلے سربراہی اجلاس میں ٹرمپ اور کم جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں کے مکمل خاتمے پر کام کرنے پر متفق ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے دونوں فریق اس لفظ کے معنوں پر یا اس بارے میں اتفاق نہیں کر سکے ہیں کہ اس جانب کام کیسے شروع کیا جائے۔ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اس دستاویز کا مطلب تھا کہ شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شمالی کوریا اس سے اختلاف کرتا ہے۔ بدھ کے روز اپنے تبصروں میں مسٹر کم نے کہا کہ شمالی کوریا اپنے طاقتور مزاحمتی جوہری ہتھیار تیار کرتا رہے گا، اور انہوں نے حقیقی طور پر خوفناک اقدام کی دھمکی دی، جس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی۔ کچھ اندازوں کے مطابق سنگاپور سربراہی اجلاس کے بعد سے شمالی کوریا مزید 10 بموں کے لیے کافی جوہری مواد کا اضافہ کر چکا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عراق میں سیکیورٹی فورسز نے بدھ کو دوسرے روز بھی امریکی سفارتخانے کے باہر احتجاج کرنے والے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے۔ بعض لوگ بغداد میں سفارت خانے کے باہر رات بھر بیٹھے رہے۔ مشتعل ہجوم زبردستی احاطے کے اندر گھس آیا تھا اور کئی جگہ آگ لگا دی تھی۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ منگل کے اس حملے کے بعد 750 امریکی فوجی مشرق وسطی روانہ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فوری مداخلت پر امریکی میرینز کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوگی۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
ہجوم نے، جس میں ایران کی حامی شیعہ ملیشیا کے ارکان کی اکثریت اور ان کے حامی شامل تھے، بغداد کے گرین زون میں واقع امریکی سفارت خانے کی دیوار پر پتھر اور کنکریٹ کے ٹکڑے پھینکے، جبکہ سرکاری سیکیورٹی فورسز نے وقفے وقفے سے مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی۔ منگل کی شام صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ عراق میں سفارت خانے کی صورتحال قابو سے باہر نہیں ہوگی، جیسا کہ سن 2012 میں بن غازی میں امریکی کونسل خانے میں ہوئی تھی، جب حملہ آوروں نے عمارت کو آگ لگا دی تھی اور امریکی سفیر کرسٹوفر سٹیونز کو ہلاک کر دیا تھا۔
Well, I think it's been handled very well. The Marines came in. We had some great warriors come in and do a fantastic job. They were there.
انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس سے بہت اچھی طرح نمٹا گیا ہے۔ مرینز پہنچ گئے، ہمارے جنگجوؤں نے پہنچ کر بہترین کام کیا۔ جیسا کہ ہم نے سنا، وہ وہاں فوراً پہنچے۔ میں نے فوراً کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ فوراً پہنچے اور یہ بن غازی نہیں ہوگا۔ ٹرمپ نے عراقی حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہوں نے عبوری وزیر اعظم عادل عبد المہدی سے بات کی ہے اور یہ کہ سرکاری عہدیداروں نے عمدگی سے کاروائی کی۔ ایک نجی ویڈیو میں عراقی وزیر داخلہ یاسین علی یاسری اور وزیر خارجہ محمد علی حاکم کو ایرانی حمایت والے مظاہرین کو امریکی سفارت خانے سے جانے کے لیے کہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو میں عراق کے نائب فوجی کمانڈر جنرل عبد العامر یاراللہ مظاہرین سے جانے کے لیے درخواست کر رہے ہیں، مگر وہ نعرے لگاتے ہوئے وہیں رہنے پر مصر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران کی حامی شیعہ ملیشیا کے کمانڈروں خائص الخزانی اور عبد المہدی مہندس پر الزام عائد کیا کہ امریکی سفارت خانے پر حملے کے پس پردہ وہ ہیں۔ خزالی اور مہندس دونوں نے عرب ٹی وی پر امریکہ کے خلاف معاندانہ بیانات دیے تھے اور اصرار کیا تھا کہ امریکی سفارت خانہ بند کر دیا جائے۔ خزالی نے کہا تھا کہ یہ سازشیں جاسوسی اور عراق کو تباہ کرنے کے تمام تر منصوبوں کا سفارت خانہ ہے اور ایسی سرگرمیوں کا اعصابی مرکز ہے۔ سعودی ملکیت کے العربیہ ٹی وی نے امریکی مرینز کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سفارت خانے کی چھت پر اترنے اور درجنوں کی تعداد میں پھیل کر سفارت خانے کی حفاظت کرنے کی ویڈیو دکھائی ہے۔ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ تمام عراقی مظاہرین عمارت سے چلے گئے ہیں، تاہم وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں کر سکا۔
طلب القائد العام للقوات المسلحه عادل عبد المهدي من الجميع المغادره فورا من امام
السفاره۔ عراقی ٹی وی نے خبر دی ہے کہ وزیر اعظم عبد المہدی نے شیعہ ملیشیا کے لیڈروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی سفارت خانے کے احاطے سے نکل جائیں۔ تاہم عربیہ ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ بغداد کے گرین زون میں شیعہ ملیشیا ارکان کے گھس جانے کے بعد وہاں واقع امریکی سفارت خانہ، وزیر اعظم کا دفتر، پارلیمنٹ اور حکومت کے دیگر مرکزی دفاتر محفوظ نہیں رہے، اور یہ کہ بعض عراقی عہدیدار اہم سرکاری دفاتر وہاں سے کہیں اور منتقل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رات کو ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں 750 مزید فوجی تعینات کر رہا ہے۔ بعض دیگر خبروں میں کہا گیا کہ نارتھ کیرولائنا میں موجود امریکی فورسز کویت روانہ ہوں گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
واشنگٹن میں قائم ایک منفرد میوزیم، جسے نیوزیم کے نام سے جانا جاتا تھا، نئے سال کے موقع پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ 12 سال تک اس میوزیم نے صحافت اور امریکی آئین کی پہلی ترمیم کے لیے، جو آزادی اظہار سے متعلق ہے، ایک جاندار ماحول فراہم کیا۔ ماریا پریس کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
واشنگٹن ڈی سی میں قائم نیوزیم کو گزشتہ ایک عشرے سے بھی زیادہ عرصے سے پہلی ترمیم کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
Over 10 million visitors have come to the museum in this location through our time here.
میوزیم کی پبلک ریلیشنز کی ڈائریکٹر سونیا گوانکر کہہ رہی ہیں کہ 10 ملین یعنی 1 کروڑ سے زائد افراد نے اس عرصے میں میوزیم کا دورہ کیا ہے. ان میں سے نصف کے قریب اسکول جانے والے بچے تھے تاکہ وہ برلن کی دیوار، سرد جنگ یا 9/11 جیسے واقعات سے روشناس ہو سکیں. یہ تب کے واقعات ہیں جب یہ بچے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ان چیزوں کو دیکھنا بہت اہم ہے. 12 سال تک مصروف عمل رہنے کے بعد یہ میوزیم مالی بحران کا شکار ہو گیا اور وہ عمارت جس میں یہ میوزیم بنایا گیا جان ہاپکنز یونیورسٹی کو 372.5 ملین ڈالر میں فروخت کر دی گئی.
The museum started over 20 years ago as an idea from our founder Al Newhart.
سونیا گوانکر بتا رہی ہیں کہ یہ میوزیم اس خیال سے ہمارے بانی ال نیوہارت نے 20 سال پہلے شروع کیا تھا کہ لوگوں کو پہلی ترمیم سے متعلق بتایا جائے اور اس بارے میں گفتگو شروع کرائی جائے اور جرنلزم میں نکھار لایا جائے. شروع میں کچھ سال روزلن ورجینیا میں اس نظریے پر عمل درآمد ہوا اور پھر اس کو واشنگٹن ڈی سی میں منتقل کر دیا گیا. امریکی دارالحکومت میں زمین خریدنے سے لے کر اس خواب کو حقیقت کی شکل دینے تک کے لیے دسیوں لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے، لیکن یہ میوزیم قائم ہوتے ہی مشکلات سے دوچار ہو گیا. میوزیم کا دورہ کرنے والی ٹیفنی اور جیسیکا کرپٹری بتا رہی ہیں کہ میرے خیال میں پہلی ترمیم تقریر اور میڈیا کی آزادی بہت اہم ہے. ہم یہی سنتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں لیکن اب ہمارے اپنے ملک میں ان چیزوں کو خطرات ہیں.
It's just very sad to see it go. I mean, there's so much documented history.
ایک اور وزٹر کے الفاظ ہیں کہ اس میوزیم کو بند ہوتے دیکھنا بہت افسوسناک ہے. یہاں بہت سی تاریخ موجود ہے. آپ بہت اہم چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اور آپ کو اندازہ ہے کہ پریس کی آزادی کیوں ضروری ہے. میوزیم ایسے وقت میں بند ہوا ہے جب روایتی صحافت کے لیے بھی مشکل وقت ہے. گزشتہ 15 برسوں میں 2000 اخبارات بند ہوئے ہیں. امریکہ کی نصف آبادی گیلے پولز کے مطابق میڈیا پر بھروسہ کرتی ہے. 1970 میں یہ شرح 70% سے زیادہ تھی. میوزیم کو امید ہے کہ وہ صحافت اور پریس کی آزادی کے لیے اپنے مشن کو آن لائن فورمز کے ذریعے جاری رکھ سکیں گے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب ایک رپورٹ ہے اسد اللہ خالد جو ہمارے ساتھی ہیں ٹیلی ویژن کے، انہوں نے بنائی ہے. یہ منگولیا کے پہاڑوں سے متعلق ایک کہانی ہے. چین اور روس کے درمیان واقع یہ چھوٹا سا ملک چنگیز خان کی سرزمین ہے. یہاں صدیوں سے لوگ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں مگر اب شہروں کی آبادی بڑھ رہی ہے. خانہ بدوشوں سے وہ زمین چھنتی جا رہی ہے جہاں وہ کبھی بغیر اجازت مانگے رہ سکتے تھے. وائس آف امریکہ کی ٹیم منگولیا کے سرسبز پہاڑوں میں گئی جہاں بدلتے وقت کے ساتھ روایتی طرز زندگی خطرے میں پڑ گیا ہے. آئیے سنتے ہیں اس کی تفصیلات اسد اللہ خالد سے.
منگولیا کے شمالی پہاڑوں اور گھنے جنگلات میں رینڈیئر ہرن کی افزائش کرنے والے چند خانہ بدوش قبائل آج بھی نظر آتے ہیں. روس اور منگولیا کی سرحد پر بسنے والا قبیلہ ساتان صدیوں سے ہرنوں کے ساتھ رہ رہا ہے. کاجی ماشی اور ان کے اہل خانہ کی طرح ساتان کے لوگوں کی زندگی کا انحصار اس ہرن پر ہے. یہ اسی کا دودھ پیتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں. ماشی نے وائس آف امریکہ سے بات کی لیکن وہ کیمرے پر نہیں آنا چاہتی. وہ کہتی ہیں کہ اب بہت سے نوجوان شہر کی زندگی کے لیے اس قبائلی طرز زندگی کو چھوڑ رہے ہیں.
زیادہ تر نوجوان شہروں میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. جب وہ جوان ہوتے ہیں اور پہلی بار شہر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، لیکن پھر وہ شہر کی دوسری چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں اور 4 سالوں میں اگر انہیں کوئی مل جاتا ہے تو وہ شہر میں ہی رہنے لگتے ہیں.
رینڈیئر کے ریوڑ آج سکڑ کر صرف 600 ہرنوں تک رہ گئے ہیں جو تقریباً 40 خاندانوں کے پاس ہیں. بہت سو کو خدشہ ہے کہ ان کی ثقافت اور زبان ختم ہو جائے گی، لیکن منگولیا کی ایک خاتون ساتانوں کی زبان سوسان کو سکولوں میں نصاب کا حصہ بنانے کے لیے وکالت کر رہی ہیں.
اگرچہ بزرگ اب بھی اپنی زبان بول رہے ہیں لیکن خطرہ یہ ہے کہ نوجوان نسل اپنی مادری زبان بھلا دے گی کیونکہ وہ پرائمری اسکول میں یہ زبان نہیں سیکھتے. کوئی نصاب نہیں جو ان کو اسکول میں ان کی مادری زبان سکھاتا ہو.
امرسانہ قبائلی تعلیم دینے کے حق کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنا چاہتی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جب بھی بطور گائیڈ وہ کمیونٹی کے پاس جائیں گی تو ساتان بچوں کو پڑھانا جاری رکھیں گی.
میں انہیں الفاظ بھی سکھانا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر گھڑ سواری کے لیے ہدایات، مجھے وہ کہنے آتے ہیں.
ابھی تک بہت سے ساتان خاندانوں کو امید ہے کہ ہرن کی پرسکون فطرت کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ خانہ بدوش طرز زندگی کو زندہ رکھنا چاہیں گے. لیبی ہوگن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ.
سامعین، اب کرکٹ کے شائقین کے لیے خبر ہے کہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ نے 4 روزہ ٹیسٹ لازمی بنانے کی تجویز کی حمایت کر دی ہے۔ اس تجویز کا مقصد طویل ترین فارمیٹ یعنی 5 روزہ ٹیسٹ کو مختصر کر کے 4 روز تک محدود کرنا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی کرکٹ ٹیم رواں برس ٹیسٹ کرکٹ کو موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور اسے 5 روز کے بجائے 4 روز تک محدود کرنے پر مذاکرات کرے گی۔ بات ہو رہی ہے کرکٹ کی تو ہمارے ساتھ کرکٹ کے ایک شوقین اور ماہر اسد حسن ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ کل بھی ہم نے ان سے بات کی تھی اور پوچھا تھا کہ 2019 میں کرکٹ پاکستان کے لیے کیسا رہا، اور آج بھی ہم ان سے یہی معلومات کریں گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ سپر لیگ کا آغاز بھی اس سال ضرور ہو رہا ہے اور وہ سب میچز پاکستان میں ہوں گے۔ تو کیا خبریں ہیں اسد بھائی؟
جی خالد صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے سپر لیگ کی ہی بات کر لیتے ہیں۔ آف کورس یہ اس کا 5واں سیزن ہے اور پورے کا پورا پاکستان کے اندر ہوگا، تو پاکستان میں کرکٹ لورز کے لیے اور پاکستان میں کرکٹ کے لیے بہت بڑا یہ ایونٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیکیورٹی ریزن سے یہ سپر لیگ پاکستان میں نہیں ہو سکی، کچھ میچز اور ایک آدھ فائنل پاکستان کے اندر ہوا ہے، سو اس کو ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ انٹرنیشنل کرکٹرز ہوں گے تو ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، ایک باقی انٹرٹینمنٹ جنریٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے ہیں کرکٹ، آپ نے جو خبر پڑھ کے سنائی ہے 4 روزہ بنانے کا ٹیسٹ کرکٹ کو، مجھے آج کل یہ تو ضرور ہے کہ کرکٹ کا اتنا پیس تیز ہوا ہے، وکٹس ایسی بننے لگی ہیں کہ فیصلہ ہو جاتا ہے 4 دن میں بھی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ ریکارڈ سے کیسے پھر جسٹیفائی کریں گے۔ آپ نے اگر ماضی میں 5 دن کی کرکٹ کھیلی ہے، آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نے ٹرپل سینچری سکور کی ہیں یا برائن لارا کی طرح آپ 400 رنز بنا گئے ہیں، تو نئے پلیئرز کو یہ کیسے موقع ملے گا؟ سو مجھے پرسنلی تو یہ تجویز کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، لیکن آف کورس اس کے اوپر جو کرکٹ کے پنڈٹس ہیں یا کرکٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں جو ڈیسائڈ کریں گے تو وہ ہوگا۔ اب آتے ہیں کہ سال 2019 کیسا رہا۔ کل بھی ہم نے بات کی پاکستان کے لیے بیسٹ اگین بابر اعظم ٹاپ اسکورر، ٹاپ وکٹ ٹیکر شاہین افریدی، ہم نے کل تذکرہ کیا، عابد علی بیسٹ فائنڈ اور ورلڈ کرکٹ میں ایک بڑے ریکارڈ کے ساتھ وہ مرج ہوئے، نسیم شاہ نے بھی ایک ریکارڈ بنایا، کم عمر ترین بالر جو اپنے انیشیل اننگس کے اندر یعنی 5 وکٹیں لینے والے بالر بنے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا ہے کرکٹ میں پاکستان جو ہے وہ T20 میں ٹاپ پہ ہے، انڈیا جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اور انگلینڈ ون ڈے کرکٹ میں۔ سری لنکا نے پہلی بار وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ایشین سائڈ تھی جس نے جنوبی افریقہ کو اس کے ہوم گراؤنڈ میں شکست دی 2-0 سے ٹیسٹ میچز میں، یہ بڑی بات ہے۔ سری لنکا کی بات ہم کریں تو ملنگا ایک بار پھر 4 گیندوں پہ 4 وکٹیں انہوں نے T20 میں حاصل کی۔ 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا، چیمپئن شپ تھی، وہ انگلینڈ کے نام ہوئی، اگین ایک متنازع جو
میچ تھا
یا متنازع طور پہ جو فیصلہ کرنے کے لیے جو کرائٹیریا بنایا گیا تھا اس کے اوپر، لیکن انگلینڈ از ورلڈ چیمپئن، وہ سب کے سامنے ہے۔ خاتون کرکٹر ہیں میگن، آسٹریلیا نے پہلی بار وہ 2 ہیٹرک بنانے والی خاتون کرکٹر کے طور پہ ایمرج ہوئیں۔ ڈیوڈ وارنر 335 رنز اس سال کے اندر، بڑی اننگ سب سے وہ پاکستانی کے خلاف۔ آسٹریلیا کی ایک اور خاتون کرکٹ ٹیم جو ہے وہ مسلسل 18 میچز انہوں نے جیتے، یہ ایک نیا ریکارڈ انہوں نے بنایا۔ افغانستان نے ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور آئرلینڈ کو شکست دی، اور افغانستان کے ریفرنس سے یہ بہت بڑی اپروچ ہے۔ اور T20 میں انہوں نے آپ کو بتایا سب سے بڑا اسکور 278 رنز، وہ بھی انہوں نے اسکور کیا T20 میں، یہ بھی افغانستان کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔
پاکستان کی خاتون کرکٹر کو بھی بڑا اعزاز۔
جی ہاں، وہ جو ہے ان کے لیے آف کورس بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو ورلڈ ٹیم بنائی گئی اس کا ان کو کیپٹن کے طور پہ سلیکٹ کیا گیا ہے، رکھا گیا کہ وہ اس کے لیے وہ بیسٹ چوائس ہیں۔ اب 2019 میں ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں کہ پاکستان کے اندر کرکٹ ہوگی، اور پاکستان کا جو یہ نیا ٹیلنٹ آیا ہے اور پاکستان کے اندر ٹیسٹ کرکٹ کی جو ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے وہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کی، اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، تعریف بھی ہو رہی ہے۔ عمران خان جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں، ان کا آئیڈیا تھا کہ آسٹریلیا فارمیٹ کے اوپر لے جائیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بے روزگار ہوں گے تو کھیلیں گے کون، جب کھیلیں گے نہیں تو ٹیلنٹ کہاں سے آئے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ T20 کی طرز پہ اگر ریجنل کرکٹ ہے تو لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ہیں کچھ کرکٹ سے ڈیولپمنٹ، اور
اچھی آپ نے معلومات ہمیں فراہم کی ہمارے
سامنے۔ اور اس میں کہ سب سے ریکارڈ 278 رنز کی پاکستان کی جو پارٹنرشپ ہوئی، 18 سال کے بعد پاکستان کے دونوں اوپنرز نے سینچری سکور کی، اور اسی آسٹریلیا سری لنکا کے خلاف سیریز میں 4 پاکستانی ٹاپ آرڈرز نے سینچری بنائی، یہ بھی پاکستان کی
بہت شکریہ اسد حسن آپ کا۔ تو سامعین، یہ کرکٹ سے متعلق خبریں تھیں جو ہمارے ساتھی اسد حسن آپ کے لیے بیان کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام، اور ہمارے انجینئر تھے چام۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہے گا، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔